السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسور امام اور انجینئر جان رائیڈن۔ اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا افغانستان میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات سے، اور وہاں پر ووٹنگ ڈالنے کا عمل جو ہے آج اتوار کے روز بھی جاری رہا۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں سعودی عرب کے ناقد صحافی خشوگی کے ترکی میں قتل کے حوالے سے متعلق تازہ صورتحال اور مختلف ممالک کی جانب سے آنے والے رد عمل پر بات کریں گے، اور آخر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روس کے ساتھ جوہری ہتھیاروں سے متعلق ایک تاریخی معاہدے سے دستبردار ہونے کے اعلان پر بات ہوگی۔ ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں وہ ہیں 0800-777-789۔ اور اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو ہم لے کے جائیں گے کابل، جہاں سے وائس آف امریکہ کی پاکستان میں بیورو چیف جو اس وقت کابل میں موجود ہیں، عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم عائشہ۔
السلام علیکم
شناز۔ جی عائشہ، یہ ہمیں معلوم ہے کہ طالبان دور کے خاتمے کے بعد سے یہ پہلے پارلیمانی انتخابات تھے جو افغان حکومت کے زیر انتظام منعقد ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں بلکہ آج آخری دن تھا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں، ایک صحافی، ایک آبزرور کے طور پر آپ نے انتخابات کے اس عمل کو کس طرح پایا؟
دیکھیے شناز، اگرچہ ان انتخابات میں کچھ مسائل تھے اور جو افغانستان کا الیکشن کمیشن تھا اس میں کچھ ہکپس آئے، لیکن اگر آپ پورا اوور آل دیکھیں، ووٹرز کا جذبہ دیکھیں، تو میں کہوں گی کہ یہ ایک مثبت انتخابات تھے۔ ہم جہاں جہاں بھی گئے کابل میں، اور پھر ہماری ٹیمیں مختلف جگہوں پہ، کندوز میں، ننگرہار میں، مختلف صوبوں میں افغانستان کے پولنگ اسٹیشن پہ گئی، تو ایک تو یہ کہ وہاں ووٹرز کی بہت لمبی قطاریں انہوں نے دیکھی، دوسری بات یہ کہ وہاں خواتین ووٹرز کی ہر جگہ پہ لمبی قطاریں دیکھی، اسی بات یہ کہ زیادہ تر ووٹرز نے یہ کہا کہ ہم طالبان کی بہت ساری دھمکیوں کے باوجود ووٹ دینے نکلے ہیں کیونکہ ہم ایک بہتر ملک بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ لوگوں نے اب اس پروسیس کو اپنا لیا ہے، یہ پارلیمنٹری انتخابات کا اور جمہوریت کا، اور وہ باہر نکل کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم جو ہے ہم اس عمل کا حصہ ہیں۔ اچھا، لیکن دوسری طرف بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ بگر پکچر دیکھیں کہ افغانستان کی 30 سے 33 ملین کہا جاتا ہے آبادی ہے، اور اس میں سے صرف 3 یا 4 ملین نے ووٹ ڈالا ہے، افغانستان میں بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے جو ووٹ ڈال بھی نہیں سکتے، تو اس طرح سے یہ ووٹ بہت کم نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بہت سارے ہیکپس تھے سسٹم میں، بایو میٹرکس کہیں کہیں کام نہیں کر رہے تھے، کہیں عملہ صحیح جگہ نہیں پہنچا، کہیں سیکیورٹی کے مسائل تھے، لیکن افغانستان جیسے ملک میں جہاں پہلی دفعہ وہ انتخابات خود کروا رہے ہیں اور جہاں سیکیورٹی اتنا بڑا خدشہ ہے، میرے خیال میں ان انتخابات کو زیادہ تر مثبت طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔
اوکے، یہ بتائیے گا کہ خواتین جو ہے وہ آپ کو کتنی نظر آئی پولنگ سٹیشنز پر؟
دیکھیں، اگر ہم قطاروں کی میں دیکھیں تو کم از کم 85% ووٹر خواتین تھی، کہیں ان کی قطار مردوں سے بھی لمبی تھی، کہیں ان کی قطار مردوں سے کچھ کم تھی، لیکن خواتین بہت بڑی تعداد میں باہر نکلی۔ اور 50% خیر میں اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ میں ہر صوبے میں نہیں گئی، تو میں صرف شہروں کی بات بتا سکتی ہوں جہاں ہماری ٹیمیں گئی تھی۔ ابھی الیکشن کمیشن اعلان کرے گا جب وہ اپنے نمبرز کمپائل کریں گے، لیکن جہاں جہاں ہماری ٹیمیں گئی ہیں انہوں نے ہر جگہ سے یہی اطلاع دی کہ خواتین بہت بڑی تعداد میں ان الیکشن میں باہر نکلی ہیں۔
ٹھیک، اوکے، یہ بتائیے گا، اب سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں بھی انتخابات ہوئے، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے موازنہ، لیکن پھر بھی فرق جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آیا یہاں افغان الیکشن میں اور پاکستان الیکشن میں؟
دیکھیے، پاکستان جو ہے وہ وہاں انتخابی عمل کوئی نئی چیز نہیں ہے اور بار بار ہوتا رہا ہے، تو لوگوں کو عادت ہے، یہاں ایک نئی چیز ہے۔ لیکن ان افغان الیکشن میں جو نئی بات تھی وہ ایک تو یہ تھی کہ اس میں نوجوان کینڈیڈیٹ بہت ہی زیادہ تھے، اور نوجوان سے میری مراد یہ ہے کہ 25 سے 35 سال کی عمر کے درمیان، بہت سارے لوگ تو 30 سال سے کم عمر کے تھے، یعنی کہ 50 سے 60% تک جو کینڈیڈیٹ تھے وہ نوجوان تھے۔ تو یہ بہت ممکن ہے کہ جو نئی افغان پارلیمان سامنے آئے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہو، جو کہ ایک بہت مختلف تجربہ ہوگا اور شاید ایک ریفریشنگ تجربہ بھی ہوگا. پھر ان میں سے بہت سارے جو نوجوان کینڈیڈیٹس ہیں وہ عام افغانوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں, تو یہ بھی ایک نئی چیز ان الیکشنز میں نظر آئی. پھر یہ کہ یہاں پہ 68 خواتین کی جو ریزرو ان کی 400 خواتین تبدیل جا رہی تھی, تو خواتین کی شرکت نہ صرف ووٹر کے طور پہ بلکہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھی ہم نے دیکھا کہ زیادہ تھی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں ان انتخابات میں جو نہ صرف پاکستان سے آپ موازنہ کریں بلکہ پچھلے افغان انتخابات سے بھی موازنہ کریں تو یہ نئی چیزیں تھیں. اور ہم دیکھیں گے جب افغان انتخابات کا نتیجہ آتا ہے کوئی 2 مہینے لگیں گے یہاں پہ, کیونکہ بڑی دور دور سے ریزلٹس آنے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی شکل کیا بنتی ہے.
بہت شکریہ عائشہ تنظیم, آپ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہی, تھینک یو سو مچ. اور سامین, ابھی ہمیں کابل ہی سے کمال سادات جو افغان یوتھ افیئرس کے وفاقی وزیر ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم کمال سادات صاحب.
وعلیکم السلام,
بے حد شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. بہت بیزی ہیں مجھے اندازہ ہے آج آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کمال سادات صاحب کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں طالبان کی جانب سے, جو کہا جا رہا تھا اس حد تک بری صورتحال جو ہے سامنے نہیں آئی, پھر بھی کچھ حملے ہوئے ہیں, اس کی وجہ کیا آپ بتاتے ہیں؟ سیکیورٹی کے ناقص انتظامات تھے یا پھر ان کو روکنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا تھا؟
یہاں پہ یہ افغانستان کے 34 جو صوبے ہیں, اس سے 32 صوبوں میں الیکشن ہوئی تھے اور جو سیکیورٹی ہے نا اس کے تیاری بہت زیادہ مضبوط تھے, لیکن پھر بھی جو جگہ جگہ پہ حملے ہوئی تھے اس پہ بعض نوجوان جو سائٹ پہ آئے تھے شہید ہو گئے تھے اور بعض جو ملک کے افراد تھے زخمی ہو گئے تھے, لیکن سیکیورٹی بہت مضبوط تھے. اس کے پہلے بھی افغانستان میں اس طرح حادثات پیش آ رہے تھے, اور جو ہمارا پولیس کمانڈر ہے کور کمانڈر اس نے بھی کہا کہ سیکیورٹی بہت مضبوط تھے, لیکن جو چھوٹے چھوٹے حملے ہوئے تھے کابل کے پہ اور دوسرے پہلے کے, ایک جو خودکش حملہ تھا اس پہ 15 جوان سیول جو شہید ہو گئے تھے اور 200 سے تک زخمی ہوئی تھی جو افغانستان کے مختلف علاقوں پہ, لیکن جو لوگوں کے حراست تھے اور جو لوگ نے سوچتے اس طرح بھی حالات خراب نہیں تھے. ملین جوان لوگ آئے تھے سائٹوں پہ, اس نے وہ دیا تھا, اور جو بھی میں جوانوں کی جو یوتھ منسٹر ہوں اور جوان ہمارے ساتھ میسج کر رہے ہیں, فون کر رہے ہیں, میل کر رہے ہیں اور وائبر پہ, لیکن جوان بہت خوش تھے. جو ٹیکنیکل پرابلم ہے وہ تو الگ بات ہے, لیکن عموماً صورتحال جو ہے وہ بہت اچھا ہے. یہاں پہ ملل اقوام متحدہ کی جو پریس ریلیز تھے اس نے بھی خوش آمدید کہتا ہے اس الیکشن کو. عموماً صورتحال افغانستان پہ بہت اچھا ہے. جو کانڈیڈیٹس ہے بہت خوش کی بات یہ ہے, جو کانڈیڈیٹس ہے بہت زیادہ 85% جوان ہے, اور جو پارلیمنٹ کے جو نام تھے یہاں پہ وہ تو لوگوں کے خیالوں میں اچھے نہیں تھے. جو پارلیمنٹ کے بعض ممبر ہے اس پارلیمنٹ کی موجودہ پارلیمنٹ کی اس کی کارکردگی اچھی نہیں تھی, لیکن آئندہ پارلیمان جو جوان پارلیمان ہوگا میں بہت بہت خوش تھی. جو یہاں پہ جوان جو ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے اور جوان جو ہے اس کے ساتھ علم ہے, جوان جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ایکسلنسی پریزیڈنٹ ہے, اور میں بھی جوانوں کے ساتھ بات چیت کی, جو جوان ہمارے آفس کو آئے تھے, جو میں جوان کو جو سول سوسائٹی وہاں پہ گئے تھے, عموماً صورتحال اور فکر جو ہے وہ بہت اچھے ہیں.
ٹھیک, یہ بتائیے گا کہ حتمی نتائج جو ہے وہ کب تک متوقع ہے, کتنی دیر اس میں لگے گی؟
جو ضلع پہ وہ تاندار تھے وہ پروینس کے صوبے کے مرکز کو آئے تھے اور 80% جو ووٹ شمارے تھے کمپلیٹ ہوئے تھے اور اگلے 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں پہ مکمل ہوگا کیونکہ یہ بایو میٹرک سسٹم ہے. کچھ دن کچھ آج ایک ساتھ پہلے ایک گھڑی پہلے الیکشن کمیشن کی جو سربراہ انہوں نے پریس کانفرنس دیا تھا اس کہا کہ بعض جو لوگ تھے اس نے کوشش کیا تھا کہ جو الیکشن اپنے فائل پہ کام کرے گئے لیکن اس نے کہا کہ بہت جلدی سے الیکشن کی جن نتائج اعلان ہو گئے کہ جو شکایت ان کی جو کمیشن ہے اس نے بھی کہا کہ 5000 سے اضافہ شکایت جو مضبوط شکایت ہے یا اس پہ غور کرنا ضرورت ہے یا معمولی شکایت ہے یہ شکایت کمیشن کو آئی تھے. لیکن بعض شکایت اس طرح ہے کہ اس پہ زیادہ سوچ کرنا کمیشن کی باتوں سے ضروری نہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا کمزور شکایت ہے. عموماً نفیس صاحب افغانستان کے جو جوان ہیں اس کے خیال میں یہ ہے جو افغانستان میں تپک سلار ہے جو جنگجو لوگ ہیں اس کو رائے اوٹ نہیں دیا تھا اور جو جوان اس کے ساتھ علم ہے اس کے ساتھ ماسٹر ڈگریز ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ فکر ملت کی فکر ہے اس نے بہت اچھا رزلٹ حاصل کیا تھا اور میں خوش ہوں کہ افغانستان کی جو صورت سیاسی صورت حال ہے اور جو لوگوں کی خاص طور جوانوں کی صورت ہے مثبت پازیٹیو کی طرف جا رہا ہے.
بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ کمال سادات صاحب. یہ کابل سے تھے افغان یوتھ افیئرس کے وفاقی وزیر جو ہمیں بتا رہے تھے جو انتظامات کیے گئے تھے اور نیا پارلیمنٹ جو ہے وہ کس طرح نظر آتا ہے افغانستان کا. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسین یاسا صاحب نے, افغان امور کے آپ ماہر ہیں, اور یہاں امریکہ سے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب ویل نون تجزیہ نگار ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر حسین یاسا صاحب, پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ہماری جو وائس آف امریکہ کی بیورو چیف ہیں اس وقت پاکستان میں, اس وقت وہ کابل میں موجود تھی, عائشہ تنظیم, وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ ان ایکسپیکٹڈلی بہت بڑی تعداد افغان ووٹرز کی باہر نکلی ہے اس الیکشن میں, انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں. وہ بتا رہی تھی کہ اس میں خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد شامل تھی, اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ طالبان نے دھمکیاں دی تھی کہ وہ انتخابات سے متعلق ہر طرح کی سرگرمیوں کو نشانہ بنائیں گے. بعض جگہوں پہ وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں, ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن ایک طرح سے جو رپورٹر بتا رہی تھی اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ افغان جو عوام ہیں انہوں نے طالبان کی دھمکیوں کو, ان کی کال کو رد کیا ہے. آپ کس طرح اس پوری سچویشن کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کابل میں جو ہے وہ ٹرن آؤٹ بہت بہتر رہا ہے دوسرے علاقوں میں, اور نارڈرن ایریا سے جو میں کنٹیکٹ میں تھا وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ, عورتیں اور جوان, وہ جو ہے بہت ایک اچھی خاصی تعداد میں باہر نکلے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی جو عوام ہے وہ کسی ایک چانس کے منتظر ہیں, ہمیشہ سے امید کی نظروں سے دیکھتے ہیں کسی بھی نیو فینومینا کو کہ شاید اس الیکشن کے ذریعے ہماری تقدیر بدل جائے اور ہمارے نصیب میں جو یہ جنگ و جدل کافی عرصے سے چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ بہتری آئے. تو اس وجہ سے لوگ کافی بھاری تعداد میں باہر نکلیں, اور ان کا یہ عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ شمالی علاقہ جات میں جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ طالبان کے بڑھتے ہوئے تھریٹ کی وجہ سے وہاں پہ شمالی اعداد کے مختلف دھڑے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو رہے ہیں.
ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، آپ سے بھی یہی کوسچن کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہی بات کی جا رہی تھی الیکشن سے پہلے جو وہ تھے ہمارے ساتھ اینالسٹ تھے، ایون خود افغان عہدیدار جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بہت ٹرن آؤٹ جو ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں بتایا جا رہا ہے، کیا پیغام اس سے جاتا ہے؟
اس سے پیغام تو یہی جاتا ہے جو حسین یاسر صاحب نے کہا ہے کہ افغان لوگ جو ہیں وہ سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ باقی دنیا کو جب دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، عورتیں حصہ داری کرتی ہیں، جمہوریت میں حصہ لیتی ہیں، اور ملک جو ہیں وہ آئین اور قانون کے ذریعے چلتے ہیں، اور جہاں بھی کہیں جنگ ہوئی، جنگوں کے بعد حکومتیں آئیں اور حکومتیں بنی، انہوں نے آئین بنائے اور ملکوں کو چلایا، اس سے افغان عوام اپنے قبائلی اور اپنے طرز زندگی سے نکل کے ایک عالمی سوچ جو ہے اس کی صداری لے رہے ہیں، اور اس کا فلپ سائڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرون وسطیٰ کی زہریلی وہ جو نظام جو طالبان جو ان کو دینا چاہتے ہیں، یا طالبان کی جو سوچ ہے حکومت چلانے کی، حکومت کرنے کی، اور آئین کو نہ ماننے کی، اور عوام کی رائے کو رد کرنا، اور اس کے اوپر ایک مذہبی آمریت جو ہے اس کو ڈالنا، اور اس کے بوجھ کے نیچے عورتوں کو خاص طور پہ اور عوام کو ایک ایسی حکومت دینا جو عالمی برادری میں جس کے اوپر کنڈمنیشن نہیں ہو سکتی ہو، اور وہ عالمی برادری سے کے دھارے سے باہر ہو، اور اس وہ جو ہے اپنے ملک کے اوپر، اپنے عوام کے اوپر اور مشکلات لائے، ان ساری چیزوں کو افغان عوام نے ووٹ ڈال کے مسترد کیا ہے، اور افغان عوام جو ہے میری نظر میں ان کی اس کوشش کو، اس کاوش کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے، اور ان کی اس خواہش اور اس امید کو اور اجاگر کرنے کی، اور ان کی زندگی کا جو شوق یا ان کی جو لو آف لائف ہے، اس کی جو کوشش ہے جس کا اظہار وہ ووٹ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، عالمی برادری اس پہ خوش ہے، اور عالمی برادری کو چاہیے کہ ان کی اس خواہش کو اور تقویت دے.
جی کس طرح وہ دی جا سکتی ہے تقویت، وہ اس پہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں. طارق چختائی چنیا سے ایک کالر ہیں، ان کو سنتے ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. محترمہ، میرا ڈاکٹر طاہر رحیل صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب گورنر ہاؤس میں الیکشن کی بابت یہ اجلاس ہو رہا تھا، تو یہ امریکی جنرل ملر اور افغان حکام جب نکلے، تو اس وقت بغداد کے دوران یہ حملہ ہوا، تو باوجود طالبان کی دھمکی کے وہ الیکشن ہو گیا، تو اس کو جمہوریت کی فتح سمجھا جائے گا یا طالبان کا غیر منظم ہونا اس صورتحال میں، جبکہ طالبان نے اس کو تھریٹ بھی کیا ہوا تھا، دھمکی دی ہوئی تھی، بائیک آؤٹ بھی کیا ہوا تھا، یہ طالبان غیر منظم ہوئے ہیں یا جمہوری سلطنت کی فتح ہے افغانستان میں؟
بہت اچھا آپ نے کوسچن کیا، گڈ کوسچن. ڈاکٹر روہیل صاحب مختصر اس کا جواب دیں پلیز.
یہ جمہوریت کی بہت بڑی فتح ہے جناب. آپ دیکھیں کہ افغانستان کی تاریخ میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بار بار تین اب الیکشن ہو چکے ہیں، پارٹیاں بن چکی ہیں، ان کے دفاتر ہیں، لوگوں کی سوچ ہے، ہر پارٹی کے ساتھ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، یہ جمہوری عمل ہے، اور یہ جمہوری عمل کم از کم 15-16 سال سے تو چل رہا ہے. تو یہ افغان عوام کی بہت بڑی فتح ہے، اور ان کی جو ایک تہذیبی ارتقاء میں وہ سیڑھی کے اوپر جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ خطے کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، اور جو لوگ وہ شریعت اور اس طرح کے جو آئین کے برخلاف جو باتیں ہیں، یا آئین کے باہر جو باتیں ہیں، یا قرون وسطیٰ سے جو لوگ فینٹسائز ہوئے ہیں اور اس دنیا میں رہتے ہیں، اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حالات کو فیس کریں اور افغان عوام سے ان کی مثال کو سامنے لیں، اور دیکھیں کہ کتنی مشکلات میں طالبان نے ان کے گربان پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جمہوریت کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، اپنی رائے کو ووٹ دیا ہے، عورتوں نے خاص طور پہ اپنے آپ کو ایک فرد کے طور پہ منوانے کا اور آئین میں جو ان کے حقوق شامل ہیں جو طالبان کے ذریعے سے ان کو نہیں مل رہے تھے اس کے لیے دفاع کے لیے وہ نکلی ہیں.
جی ایک اور کالر خالد عمر نیازی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی, میں پائی سال میاں والے سے عرض کر رہا ہوں.
جی سر ریڈیو بند کیجیے اپنا
شو, بڑے شوق سے سن رہا ہوں. خالد عمر نیازی عرض کر رہا ہوں.
جی شکریہ. جی
یہ ریکویسٹ یہ ہے, ہلو
آواز آ رہی ہے جی, ریکویسٹ کیجیے.
ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ افغان بھائی ہمارے بہت بہادر اور خوددار قوم ہے, ان کو بھی حق ہے کہ وہ جمہوریت لائیں.
جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ پلیز جو ہمارے سننے والے ہمیں کال کرتے ہیں اپنا ریڈیو بند کر لیا کریں کال کرنے سے پہلے. تھینک یو سو مچ. دھارا والا سے شوکت علی انجم صاحب ایک اور کالر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم. سب سے پہلے میں صرف ایک ہی سوال پوچھتا ہوں, دو لفظ. یہ کہ افغانستان میں کون سا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ تو کافی دیر سے یہ ملک چل رہا ہے, بنا ہوا ہے, لیکن آئین تو بدلے ہی ہے, لیکن کون سا آئین اب امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں.
جی اس کا جواب ڈاکٹر حسین یاسا صاحب اگر آپ دیں.
بھائی کا سوال ہے, اس کی خدمت میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن جو 2004 میں ایک گرینڈ اسمبلی جسے ہم لوئی جرگا کہتے ہیں اس میں پاس ہوا تھا یہ کانسٹیٹیوشن, وہ ابھی تک وہ کانسٹیٹیوشن لاگو ہے. لیکن وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ صرف الیکشن کے بڑے بڑے خدوخال کے اوپر بات کرتا ہے اور ان کے دوسرے جو جزیات ہیں وہ ہمارے الیکٹورل لا میں, الیکشن کے قانون میں ہیں. لیکن بہرحال اوور آل 2004 میں جو کانسٹیٹیوشن پاس ہوا تھا سب کچھ اسی کے انڈر ہو رہا ہے.
ٹھیک ڈاکٹر یاسر صاحب, ایک کوسچن آپ سے میں اور کرنا چاہوں گی. وہاں پہ موجود جو مبصرین ہیں, ہمارے جو رپورٹرز ادھر ہیں اس وقت افغانستان کے مختلف صوبوں میں, اور ایون اس کی تصدیق کی ہے کمال سادات, ایک وفاقی افغان وہ ہیں وزیر, انہوں نے بھی کی ہے کہ جو کینڈیڈیٹس تھے اس الیکشن میں ان میں سے بیشتر تعداد نوجوانوں کی تھی. تو ایسے میں جب افغانستان کو بہت ہی ایک گمبھیر مسئلے چیلنجز کا سامنا ہے صورتحال کا, ایسے میں نوجوانوں پر مشتمل پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک مثبت چیز اس کو سمجھا جائے یا پھر منفی؟
نہیں نہیں میرے خیال سے یہ ایک مثبت قدم ہے, لیکن اس کو اس طرح نہیں لیا جائے کیونکہ میں کچھ مثالیں آپ کو دوں گا کہ اس سے پہلے جو افغانستان کے 40 سالہ جو فراز و نشیب کے جو پیریڈ دیکھنے میں آتا تھا اس میں جو ایک دوسری نسل انوالو تھی. اب جو ہے آپ دیکھیں جیسے دوستم صاحب ہیں وہ خود جو انوالو نہیں ہے, ان کے بیٹے کنٹیسٹ کر رہے ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں. جیسے مراکز صاحب ہیں ان کا وہ خود نہیں کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس مرتبہ, دو دفعہ وہ پہلے جیتے ہیں, ان کے دو بیٹے مختلف صوبوں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح اکمتیار صاحب کے بیٹے ہیں, اسی طرح سیاف صاحب کے بیٹے ہیں. تو اسی طرح اوور آل ایک ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ جوانوں کو تھوڑا سا وہ میدان دینا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرٹنلی سپرویژن تو ہوگی بزرگوں کی, اس کے بغیر نہیں ہوتا.
اوکے ڈاکٹر روہیل صاحب, طالبان جو ہیں وہ کئی جگہوں پر ان دو دنوں میں کئی پولنگ جو اسٹیشنز ہیں ان کو نشانہ بنانے میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. طالبان کا ایک جمہوری عمل کو نشانہ بنانا, اس پس منظر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب.
جی میں بول رہا ہوں.
جی جی
جی میں گزارش کر رہا تھا کہ طالبان کو اپنے آپ کو قرون وسطیٰ کی سوچ سے اور وہ جو ان کے دل میں زہر ہے امریکہ کے آنے کی وجہ سے اور جو ان کو پارٹیسپیشن نہیں, پچھلے جب سے یہ افغان آئین بنا ہے اس میں ان کی حصہ داری نہیں ہے, ان ساری چیزوں کو جب تک وہ اپنے ذہن سے وہ زہر نہیں نکالیں گے تو وہ افغان حکومت کا, افغان آئین کا حصہ نہیں بن سکتے. افغانستان میں ایک نئی نسل پیدا ہو گئی ہے جو آج جو بچہ نہیں اب پیدا ہوا تھا آج وہ 17 سال کا ہے, اگلے سال اور اگلے الیکشن میں وہ بچے ووٹ دیں گے. انہوں نے کبھی طالبان کی حکومت نہیں دیکھی ہے, وہ انٹرنیٹ ان کے پاس ہے, وہ ساری دنیا کو دیکھتے ہیں, خبریں سنتے ہیں, ملک سے باہر آنا جانا ہے ان کا, وہ اپنے آپ کو طالبان کی حکومت کے اندر کیسے لا سکتے ہیں؟ اور طالبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اور اپنی اس میں پھر وہی کہوں گا کہ وہ زہریلی اور قدامت پسند سوچ جس کا دنیا میں کوئی آگے چلنے کی کوئی امید نہیں ہے. آپ مثلاً ایک ایسا پودا نہیں لگا سکتے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں شکاگو میں بہت سردی ہوتی ہے, یہاں آپ آم کا درخت نہیں لگا سکتے. اسی طرح وہ جو قرون وسطیٰ کی جو سوچ ہے وہ آج کی دنیا میں آپ نہیں لا سکتے. ایک دو سال, پانچ سال, چھ سال ایسی حکومت آپ بنائیں گے بھی تو وہ حکومت خود خود اپنی دیمک کی وجہ سے, اپنے جو ان کی سوچ ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو جس طرح سے مولانا عمر نے آئسولیٹ کر لیا تھا اور اب دنیا بھر کے دہشت گردوں کو آنے لیا اور اس کے نتیجے میں افغانستان پہ حملہ ہوا اور افغانستان کی حکومت اور عوام کو مشکلات ہوئی, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی. تو جب تک طالبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کو ریئلائز نہ کرے کہ بہت وقت گزر گیا ہے, لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے, افغانستان میں ایک نئی نسل آ گئی ہے اور یہ وہ افغانستان نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑا تھا. امریکہ اور ویسٹ نے اور باقی دنیا نے افغانستان کی تعمیر میں جو غلطیاں کی, جو اچھائی کی, جو پیسہ لگایا, جو خون وہاں اپنا بہایا اور اپنے اپنے نقصانات افغانستان میں اٹھائے, اس کے نتیجے میں پول اور پش اور ساری ہر چیز کو جمع تفریق جب کیا جائے تو یہ ایک نیا افغانستان ہے. اور ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ نیا افغانستان جو ہے وہ پرورش کرے گا اور یہاں پہ جمہوری سوچ پڑے گی اور وہی خطے کے لیے جو ہے وہ ضروری چیز ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر حسین یاسر صاحب, آخری کوسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی, طالبان کی طرف سے دھمکیوں کے باوجود اتنی تعداد میں افغان عوام کا ووٹ ڈالنا جو ہے, ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلنے کو طالبان کے نظریے کو رد کرنے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے طالبان کو مین سٹریم میں آنے کے لیے عوام کی حمایت کی ضرورت ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد طالبان اپنی سوچ میں یا ان کا جو نظریہ ہے یا ان کا جو طریقہ کار ہے اس میں تبدیلی کے آپ امکانات دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر یاسا, ڈاکٹر حسین یاسا صاحب جی, ان کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی ہے, لائن پہ موجود ہے بتایا جا رہا ہے, ان کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھ تک. اور اسی وقت سامعین ہم اس سیگمنٹ کو سمیٹنا چاہیں گے, آگے جا کر سعودی جرنلسٹ جو استنبول میں سعودی کونسل خانے میں ہلاک ہوئے اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام راؤنڈ جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس وقت استنبول سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار فرقان حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کچھ دیر میں ساجد تھارر صاحب, ریپبلکن پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمیں جوائن کریں گے برسل سے سینئر صحافی اور انٹرنیشنل جو افیئرز ہیں اس کے پہ کافی ان کی نظر ہوتی ہے, خالد فاروقی صاحب, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. فرقان حمید صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا, ہم نے دیکھا کہ کل سعودی حکومت نے پہلی دفعہ تسلیم کیا ہے کہ خاشقی جو ہے ان کو استنبول میں سعودی کونسل خانے میں وہاں پر موجود جو سعودی اہلکار ہیں ان کے ساتھ جھگڑے کے دوران ہلاک کیا گیا. ترکی کا اس بارے میں کیا کہنا ہے سعودی عرب کی طرف سے اس بیان کے بارے میں, اور ان کی اپنی طرف سے جو تحقیقات جاری ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہے؟
ہاں, ابھی لیٹسٹ نیوز تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے ہلاک کرنے کے بعد وہ جنگل میں جو لاش کے بارے میں مختلف جو ہے بیانات سامنے آ رہے تھے, وہ بیانات کے یہی کہا جا رہا ہے کہ ترک, انہوں نے مقامی ترک کو استعمال کیا جس نے جو ہے وہ سلطان ہے جو استنبول کا مشہور ایریا ہے, وہاں پہ جو ہے اس کی لاش کو دفن کیا ہے. اب وہاں پہ جو ہے اس لاش کے بارے میں ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری, تفتیش ہو رہی ہے اور علاقے میں کھدائی بھی ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک ان کی لاش کا کوئی بھی واقعہ پتہ نہیں چلا. ہاں جہاں تک یہ ہے کہ وہ ان کی جو 2 اکتوبر سے جو ان کا واسطہ ہوا تھا, جو ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا, اب انہیں سعودی عرب نے قبول کر لیا, سعودی عرب نے منظور کر دیا. جی ہاں کہ جی ہاں, یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ اس کو اغوا کر کے اس کو جو ہے قائل کیا جائے اور سعودی عرب واپس بلایا جائے. لیکن اسی دوران جو ہے ان کی سعودی عرب کے موسی جو حکام وہاں پہ موجود تھے ان کی کاشکٹی کے ساتھ جو ہے وہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا, پھر وہیں انہوں نے لڑائی ہو ایک طرح ہو گیا, اور لڑائی کرنے کے دوران ہی انہوں نے جو ہے حکام جو تھے انہوں نے ان کا منہ بند کر دیا. منہ بند کرنے کے دوران یہی جو ہے وہ ان کو وہ جو ہے اپنا سانس بند ہونے کی وجہ سے ہلاکت ہونے کی وہ ہوئے. لیکن ابھی تک ترک حکومت نے اس سلسلے میں کوئی تصدیق نہیں کی کہ آیا ان کی ہلاکت جو اس طریقے سے ہوئی ہے, کیونکہ ابھی جب تک لاش نہیں ملتی اس وقت تک حکومت ترکی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اس لیے جو لاش کے جو ہے تلاش کا سلسلہ جاری ہے, اور یہی اب لیٹسٹ نیوز یہی ہے کہ وہ ایک انہوں نے ہلاک کرنے کے بعد قالین کے اندر جو ہے وہ لاش کو بند کر کے جو ہے وہ مقامی ترک کو استعمال کیا, اور مقامی ترک نے سلطانہ میں جو استنبول کا مشہور ایریا ہے وہاں پہ کہیں چھوٹے سے جگہ پہ کہ یا تو اس کو دفن کر دیا ہے یا اسی تلاش کے سلسلہ لاش کی تلاش کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور اس بارے میں ابھی تک کوئی جو ہے وہ حتمی رپورٹ سامنے نہیں, حتمی جو نتیجہ سامنے نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ استنبول کے ایک جنگل میں لاش کو تلاش کیا جا رہا تھا, لیکن اب جو ہے یہ لاش کی تلاش کا کام ختم کر کے سلطانہ ایریا جو ہے وہاں پہ تلاش کا کام جاری ہے. اور جیسے یہ لیٹسٹ یہی کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی تلاش لاش کو جو ہے وہ تلاش کرنے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. جی
جی, تو ترک عہدیدار جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں, کیونکہ مغربی ممالک کا جو رد عمل ہے مغربی ممالک کے رہنماؤں کی طرف سے وہ بھی سامنے آ چکا ہے, ساتھ سعودی عرب کی سرکار کی طرف سے بھی بیان آیا ہے اس حوالے سے, صدر ٹرمپ کا بھی بیان سامنے ہے, تو ترک عہدیدار کیا کہہ رہے ہیں؟
ہاں جی, آپ نے دیکھا ہوگا ترکی صدر رجب طیب ایردوان نے پہلے دن سے جب سے یہ واقعہ ہوئے اسی دن سے انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا, اور ابھی بھی جو ہے انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس سلسلے میں تفتیش جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور جو کچھ بھی سعودی عرب کے خلاف اگر ہم لوگوں کو پابندیاں لگانی انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے ہم کسی کی صورت بھی اس کو معاف نہیں کریں گی, کیونکہ یہ ہماری ترکی کی سرزمین پہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. دیکھنا یہ ہے کہ جب تک جتنے دیتے ان کی لاش کا وہ نہیں آتا اس وقت تک کچھ نہیں کہا سکے, لیکن حکومت ترکی کی طرف سے تقریباً صدر ایردوان کی طرف سے, جو قومی اسمبلی کے سپیکر ان کی طرف سے, اور جو ان کے حزب اختلاف کے رہنما کمال کلچدار ان کی طرف سے سخت بیانات آئے ہیں کہ سعودی عرب کو کس طریقے سے ایسے سعودی جو ترکی کی سرزمین پر اس قسم کا کام کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے, کسی صورت میں بھی جو ہے ہم قبول نہیں کریں گے, جو سعودی عرب کے خلاف جو اقدامات اٹھانا پڑے وہ کریں گے, ہم سعودی عرب سے نہ ڈرنے والے ہیں نہ سعودی عرب کے ساتھ ہم جو اپنے تعلقات اگر خراب بھی ہوتے ہیں وہ ہم صورت آ کے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کی جا سکے, سعودی عرب کو سبق سکھایا جا سکے, یہ حزب اختلاف کے رہنما کا کہنا ہے. اور صدر ایردوان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم ہر صورت میں سعودی عرب کی یہ جو کاروائی کی ہے اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے. جی
جی, بہت شکریہ فرقان حمید صاحب ہمیں اپڈیٹس دینے کا, تھینک یو سو مچ. اور ساجد طارق صاحب, ریپبلکن پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, خالد فاروقی صاحب برسل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر صحافی تجزیہ کار, دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ساجد طارق صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو وضاحت آئی ہے سعودی حکومت کی جانب سے, اور پہلی دفعہ انہوں نے خشوگی کی سعودی قونصل خانے میں ہلاکت کا اعتراف کیا ہے, یہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے کہاں تک قابل اعتبار وضاحت ہے؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس چیز کی انتہائی افسوسناک واقعے کو اس کو کنڈیم کروں گا
جی,
کہ یہ جرنلزم اور یہ جرنلزم کے حالات کس سائڈ پہ جا رہے ہیں, انتہائی خطرناک یہ صورتحال اختیار, نہ صرف یہ اب ترکی یا سعودی عربیہ کا ایشو ہے, یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا پچھلے لگ بھگ ایک 10-15 سالوں سے سامنے آ رہا ہے کہ ایک طرف سے میڈیا آؤٹ آف باؤنڈ ہے, کوئی اس کے بارے میں لاز یا قانون نہیں ہے, جس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ چوتھا پلر بننے کی کوشش کر رہا ہے میڈیا مسلسل گورنمنٹ کا. اب دیکھیں, بڑے طاقتور ملکوں میں, ترقی یافتہ ممالک میں یا ترقی پذیر ممالک میں, وہاں پہ جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے اپنے چینلز کھول رکھے ہیں صرف اس لیے کہ گورنمنٹس کو بلیک میل کیا جائے. ایک تو فنامنا یہ ہے, دوسری طرف سے یہ دیکھا جائے جس طرح ابھی ترکی کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ میڈیا خود آزاد نہیں ہے وہاں پہ, لیکن ایک طرف سوچا جائے تو شاید گورنمنٹس کے پاس چوائس نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کئی دفعہ اس چیز کو کہہ چکے ہیں کہ ہمیں لائبل لاز کو, ہمارے لائبل لا کمزور ہیں اور جو میڈیا ہے وہ آؤٹ آف باؤنڈ, اپنے آؤٹ آف ریچ جا کے, اپنے آؤٹ آف لمٹ جا کے لوگوں کے پولیٹیکل کیریئر اور لوگوں کے ذاتی زندگی کو اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا ہمیں, یہ بڑی ایک فائن لائن ہے, پوری دنیا میں یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے, اس ایشو کو ایک دفعہ ڈسکس کرنا پڑے گا. لیکن اب امریکہ کے حوالے سے یہ دیکھا جائے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اکانومی ان کا ایک اچیومنٹ ہے, انہوں نے اچیو کیا ہے, $110 بلین کا کانٹریکٹ ان سے لے کر آئے ہیں, وہ اتنی جلدی ان سے حالات خراب کرنا موضوع نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, لیکن ویسٹ جس طرح لبرل ہے, یورپ جس طرح لبرل ہے, یا ان کا اتنا سٹیکس نہیں ہے, وہ زیادہ اس چیز پہ اچھلیں گے, زیادہ اپنا احتجاج کریں گے, لیکن امریکہ کے اپنے بینیفٹ میں نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو کر کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں, کیونکہ وہی $110 بلین فوراً چائنا یا رشیا والی سائڈ پہ چلے جائیں گے. اور اس وقت ہمارا کنٹری بڑی مشکل کے ساتھ پچھلے 10 سالوں کی غلط ڈیسیجنز کو ریکور کر رہا ہے, اکانومی کی طرف اچھی طریقے سے جا رہے ہیں, گروتھ ہو رہی ہے, تو وہ امریکہ کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا جائے. اور میرے خیال میں آسان طریقے سے ہو رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از ابزرونگ, پامپیو صاحب از ابزرونگ, ہمارے سیکرٹری کامرس نے احتجاج جانے کا دورہ کینسل کیا ہے. میرے خیال میں اس طریقے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے.
اوکے, آپ ہمارے ساتھ رہیے مزید کچھ دیر کے لیے. خالد فاروقی صاحب, اس وقت یورپ میں آپ موجود ہیں, آپ بتائیے گا کہ یورپین ممالک کے جو عوام ہے, وہاں کا جو میڈیا ہے اور وہاں کے رہنما, وہ اس واقعے سے متعلق ان کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
بہت سلو یورپ کا رد عمل رہا ہے. پوری طرح وہ سٹینڈ لینا چاہتے تھے جب یہ چیز تحقیق کا بہرحال کوئی سبسٹینشل حصہ سامنے آ جائے تو اب یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ وہاں سے سبسٹینشل تفتیش کی جو اطلاعات ہیں وہ آ گئی ہیں سامنے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یورپ انتہائی سخت موقف اختیار کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو سرمایہ کاری کی کانفرنس ہے اس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے, یہاں سے فرانس اس کو لیڈ کر رہا ہے, تو اور فرانس جو ہے وہ آزادی صحافت میں اپنے آپ کو چیمپئن بھی کہتا ہے. یورپ میں ظاہر ہے کہ ایک بہت ڈائیورس پالیٹکس ہے, یہاں پر لیفٹ بہت زیادہ مضبوط ہے, اس لیے یہاں سے رد عمل امریکہ کے مقابلے میں کم ہوگا. اس سے پہلے جو اسپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ سٹیک یورپ کے اکنامیکلی کم ہیں, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ سعودی عرب سے یورپ کی تجارت کوئی کم ہے, اسی لیول کی تجارت ہے. لیکن یورپ میں بہرحال یہ انسانی حقوق کے سلسلے میں اس کی ویلیوز بہت زیادہ مضبوط ہیں, موقع پرستی کا یورپ بھی مظاہرہ کرتا ہے, لیکن اس سے صرف نظر کرنا یورپ کے لیے, یورپ کے سول سوسائٹی کے لیے, یورپ کے سیاستدانوں کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے. اگر انہوں نے اس پر جو ہے وہ کوئی موقف اختیار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ کی جو رہی سہی کریڈیبلٹی ہے وہ بھی متاثر ہوگی, جس کے لیے خاص طور پہ بایاں بازو اور سول سوسائٹی, ایون جو ماڈریٹ کنزرویٹو ہیں وہ بھی اس بات پہ تیار نہیں, اور بہت زیادہ اس پر آواز اٹھے گی. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ سعودی عرب کو بتایا جائے کہ اسے اگر مین اسٹریم میں رہنا ہے دنیا کی, گو کہ وہاں پر ایک بہت ہی آرتھوڈاکس قسم کی, انتہائی پس قسم کی آزادیت نافذ ہے جہاں لوگوں کو سانس لینے کی بھی آزادی نہیں ہے, اور اندر تو سعودی عرب کے اندر تو جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اس کو بہت حد تک صرف نظر کیا گیا. لیکن اگر جو ہے وہ غیر ممالک بھی ایمبیسیاں, ایون ایمبیسیز کے اندر لے جا کر جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا, ان کے ٹکڑے کیے گئے, بہت ہی گروسم ہے. اور خود جو سعودی اکیڈیمکس ہیں برطانیہ میں, خاص طور پر لندن یونیورسٹی میں اور دیگر یونیورسٹیز میں جو پڑھاتے ہیں, وہ بھی بہت بھرپور طریقے سے سامنے آ رہے ہیں. اس پہ بہت زیادہ شدت سے اس کی مزاحمت ہوگی, اور سعودی عرب جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ پر ہے. امریکہ کو بھی اب طے کرنا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے جو کچھ سعودی عرب نے جواب دیا ہے. سعودی عرب نے ایک ماہ کا جو وقت مانگا ہے اس کی وجہ یہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا, وقت کے ساتھ لوگ اس کو بھول جائیں گے. لیکن یہاں کی صحافی تنظیمیں, یہاں کی سول سوسائٹی, یہاں کی پارلیمنٹ اس چیز کو نہیں بولے گی, بلکہ اس سے اور بھی شدت سے مسئلہ سامنے آئے گا.
اوکے, لیکن ہم نے خالد فاروقی صاحب یہ دیکھا ہے کہ سعودی حکومت نے جو ان کے انٹیلیجنس کے نائب سربراہ ہیں اور شاہ سلمان کے جو سینئر مشیر ہے, دونوں کو برطرف کر دیا ہے اس معاملے میں, جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 18 سعودی اہم اہلکاروں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے. تو یہ جو اقدامات ہیں سعودی عرب کی جانب سے, یہ عالمی برادری کے لیے کہاں تک اطمینان بخش ثابت ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں, یہ بالکل آیا ہے کہ ایم بی ایس کے یہ بہت قریبی ساتھی ہیں. ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس آفیسرز نے اپنے طور پر نہیں یہ عمل کیا ہے, اس کی پوری ایک چین آف کمانڈ ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے سعودی عرب جیسے ملک میں کہ جو اس وقت ایک ڈیفیکٹو سربراہ ہیں حکومت کے, سلیمان, محمد بن سلیمان, وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے ان کا یہ کہنا کہ بھائی نچلی سطح پر یا سیکنڈ ان کمانڈ انٹیلیجنس آفیسرز کو معطل کر دیا گیا ہے, یہ تو خیر ایک خاص طور پر ایک کاسمیٹک, میں سے کہوں گا کہ یہ عمل ہے ان کا, اور وہ اس چیز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ صرف یہ ہے کہ پہلا واقعہ وہاں ہے. روزانہ لوگوں کی گردنیں اڑائی جاتی ہیں اس ملک کے اندر, روزانہ لوگوں کے ساتھ جیلوں میں بند کیا جاتا ہے, وہاں پر انسانی حقوق کی ایون خواتین کو نہیں بخشا جاتا, 100 اور 1000 کوڑے کی سزائیں دی جاتی ہیں بلاگرز کو. سعودی عرب جرائم کی فہرست میں اس وقت پوری دنیا میں سر فہرست ہے, اپنی دولت کی بنیاد پر, اپنے تیل کی بنیاد پر, اور امریکی سرمایہ داری نظام کو جو فوائد ہیں اس کے نتیجے میں اگر امریکی حکومت اس طریقے سے صرف نظر کرے گی اس اتنے بڑے ہولناک قتل کو, تو اس سے ظاہر ہے کہ امریکہ میں بھی جمہوریت اور اس کی ویلیوز کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی, ایون ریپبلکن سینیٹرز اور ریپبلکن پارٹی کے لوگ اس پر بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور ان کو آواز اٹھانی چاہیے, اور خود ہی امریکہ کی کریڈیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر متحد ہو کر, یک زبان ہو کر سعودی عرب کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس قسم کے جرائم ناقابل معافی ہیں.
جی ساجد طارق صاحب, آپ نے خالد فاروقی صاحب کو سنا, ان کے کہاں تک ان سے اتفاق کرتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا جس طرح انہوں نے کہا اور ہم بھی یہ سن اور دیکھ رہے ہیں کہ بیشتر جو کانگریس مین ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اگر کچھ نہ کیا, کچھ اقدامات نہ اٹھائے, تو کانگریس جو ہے وہ یہ اقدامات سعودی عرب کے خلاف خود اٹھائے گا. کیا امریکہ کے اندر جو سیاسیات ہے اس کو یہ واقعہ جو ہے اس کے اثرات کہاں تک اس پر پڑ سکتے ہیں؟
دیکھیں, بحثیت ہے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے, جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں امریکہ میں ڈیموکریسی از گوئنگ تھرو دا ریفارمز. اس کو کافی عرصے سے بالکل چھوڑا ہوا تھا, اس کو بالکل ریفارم نہیں ہو رہی تھی, سوسائٹی ریفارم نہیں کر رہی تھی. اب سوشل میڈیا اور سوشل لائف اس حساب سے گرو کر چکی ہے کہ اس کے سیاسیات پہ اثرات ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا الیکشن جیتنا اٹسیلف از پارٹ آف دا چینج. اب اسی حوالے سے میرے خیال میں جرنلزم کی لائف, جرنلزم کا ایک جو اس کے امپیکٹس ہیں اس ہماری سوسائٹی پر یا اس کا ایک رول ہے, وہ بھی ریفارم ہوگا. اب بلکہ ہو رہا ہے, میں یہاں تک یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں واشنگٹن پوسٹ نے اپنا پورا زور لگایا, سی این این ابھی تک ایک اینٹی ڈونلڈ ٹرمپ موڈ میں ہے, اور ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. اب دوسری طرف جب کانگریس کی طرف جاتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی از اے ویری یونیک پریزیڈنسی. ان کے ساتھ ریپبلکن جو اپنی پارٹی کی سپورٹ بھی آلموسٹ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے جو آ رہا ہے یہاں پہ, یہ ایک واضح نشاندہی ہوگی کہ آگے امریکن جمہوریت کس طرف جا رہی ہے. لیکن یہاں تک آج تک کے حالات میں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب یہاں پہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک فکرا فیک نیوز کا لے کر آئے ہیں اس کو, اس کا کافی امپیکٹ ہے. اب لوگ اپنے مختلف چینل سے, مختلف ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए अपने न्यूज लेते हैं और वो ज्यादातर चीजों पे बिलीव नहीं करते। इसी हवाले से जिस तरह आप कह रहे थे कांग्रेसमैन और सेनेटर, अभी एक सबसे बड़ा पावर शो हुआ है जज कैवना की कंफर्मेशन पे, तो उस पे जिस तरीके से हालात हुए हैं मेरे ख्याल में रिपब्लिकन सपोर्ट पीछे है, एनर्जाइज हो चुके हैं दोबारा 2016 वाली पोजीशन पे, और उसका इन चीजों पे और इन जमाल खशोगी साहब के डेथ के कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, लोगों ने पहले माइंड बना चुके हैं, मेरे ख्याल में इसका कोई इतना ज्यादा सियासी असर नहीं होगा अमेरिकन इलेक्शंस पे या अमेरिका के इनसाइड।
बहुत शुक्रिया साजिद आरर साहब आपका। खालिद फारूकी साहब, आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगी, इस पूरे वाकये में इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं उनका किरदार आपकी नजर में कितना मौसर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक पर दबाव डालने में वो कहाँ तक कामयाब रही है? खालिद फारूकी साहब,
हुकूमती पॉलिसी है और जो सस्टेन रिसोर्सेस साथ सामने आती है, बहुत सारी सिविल सोसाइटी के फंडिंग मशरूत है, बाज लॉबीज के साथ उनमें बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इंसानी हकूक की जितनी भी गैर जानबदार तंजीमें हैं और जो समझती हैं कि अगर इस मसले पे आवाज़ ना उठाई गई तो उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होगी, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे यहाँ पर कंपैशनेट लोग हैं, पैशनेट लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर जिद्दोजहद की है आज़ादी सहाफत के लिए। जिस तरह से ये आर्गुमेंट किया जा रहा है कि अगर अमेरिका में जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, अगर वो इस पर बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाती है, लेकिन यूरोप में ये आवाज़ जो है वो खामोश होने वाली नहीं है, यहाँ की तंजीमें इस पर बहुत ज्यादा आवाज उठाएंगी। यूरोप, जाहिर है कि अमेरिका का तो उस पर भी कंसेंट है कि यमन में जिस तरीके से बच्चों को औरतों को ज़बा किया जा रहा है और रिलेंटलेस बम्बार्टमेंट की जा रही है पॉपुलेशन सेंटर्स के ऊपर, सऊदी अरब की जानिब से आधे मिलियन के करीब लोग मारे जा चुके हैं, 200,000 जख्मी हैं, तो उस पर भी जो है अमरीका की तरफ से, लेकिन यूरोप अपनी पोलिटिकल नेचर में इस मसले पर बहुत शदीद आवाज उठाएगा और यहाँ की इंसानी हुकूक की तंजीमें जाहिर है अपना दबाव जो है वो बरकरार रखेंगी।
बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब, थैंक यू सो मच। और सामीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर सदर ट्रंप जो है उन्होंने कल INF जो मुआहिदा है जौहरी हथियारों से मुतल्लिक रूस के साथ उससे बाहर निकलने का ऐलान किया है, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए,
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो अब एप स्टोर पर भी दस्तियाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में
जी। और इस वक्त लाइन पे हमारे साथ हैं आरिफ अंसार साहब, polytech.com के चीफ एनालिस्ट हैं आप। सलाम अलैकुम आरिफ अंसार साहब, टाइम देने का बेहद शुक्रिया। और आरिफ अंसार साहब, सबसे पहले हमारे सामीन को ये बताइएगा कि ये INF मुआहिदा जो है ये है क्या चीज़, इसकी अहमियत क्या है, और फिर जिस तरह सदर ट्रंप ने इस मुआहिदे से बाहर निकलने का ऐलान किया है इसकी वजह क्या है?
जी शहनाज, ये एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज हैं और मेरे ख्याल में इसको समझने के लिए एक जरूरी बात यह है कि ये अकेली ट्रीटी नहीं थी, देयर आर नंबर ऑफ आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज जो डिस्कस हुई कह सकते हैं आप 1980 से 1990 2000 में, और जो अमेरिका और रूस के दरमियान खासतौर पे बातचीत हुई, जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनकी मुख्तलिफ रेंजेस हैं, इंटरमीडिएट, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, उनको किस तरीके से ऐसे मुआहदे के अंदर लाया जाए कि एक अनकंट्रोलेबल आर्म्स रेस ना हो, और जाहरी बात है कि वो एक इस्तेहकाम भी दोनों मुल्कों को मुहैया हो, जाहरी बात है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कंस्ट्रेंट का एलिमेंट बड़ा जरूरी है और बैलेंस का एलिमेंट भी बड़ा जरूरी है। तो उस तसलसल में मुख्तलिफ आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज तय पाएं जिसमें हम नाम टर्मिनोलॉजीज आती हैं SALT 1, SALT 2, START 1, START 2, और इसी तरह ये एक INF انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر ویپنز کی ٹریٹی بھی تھی جو کہ خاص طور پر گراؤنڈ لانچڈ جو مسلز ہوتے ہیں ان کی بیلسٹک اینڈ کروز مسلز ان کے اوپر معاہدہ ہوا کہ دونوں ملک جو ہے ان کی وہ تعداد کم کر دیں گے اور ایسی اور ان کی اس کی ویریفیکیشن کا ایک سسٹم رکھا گیا جس کو شاید ایس وی سی کہتے تھے, اسپیشل ویریفیکیشن کمیشن, اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ایسے ہتھیار مستقبل میں نہیں بنائیں گے کہ جو ایک دوسرے کی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق کر سکیں. ان کی رینجز جو تھیں وہ 300 سے 3420 میل کی تھی جو مسلز ہیں. اچھا, امریکہ کا اس میں پوزیشن یہ ہے کہ جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ نے نکلنے کا اعلان کیا ہے یا کریں گے آنے والے دنوں میں, کہ روس نے ایسی بہت سے ویپنز بنائے ہیں, مسل بنائے ہیں جو اس کی وائلیشن ہے, جس کی وجہ سے جو ہے امریکہ کو خطرہ ہے. اور نہ صرف یہ, ایسی بھی بات ہے کہ چین ان ٹریٹیز میں شامل نہیں ہے اب, لیکن چین ایسے ہتھیار بنا رہا ہے جو کہ امریکہ کی سیکیورٹی کو خطرہ صاحب لاحق کر سکتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے امریکہ کو ظاہری بات اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہے. لیکن دوسری طرف سے روس کی اپنی پوزیشنز ہیں, لیکن ایک ایک یہ پوری ارے آف ویپنز ہیں. روس کہتا ہے کہ امریکہ نے اینٹی بیلسٹک مسل ڈیفینس سسٹم شیلڈ بنائی جو روس میں بھی جو یورپ کو بھی اپنے اس میں لاتی ہے, رینج میں لاتی ہے. اس کی وجہ سے جو ہیں اس میں ایسے مسل بھی شامل ہیں جو کہ اوفینسو طریقے سے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, نہ صرف ڈیفینسز. تو ان کی اپنی پوزیشن ہے, لیکن ان بریف یہ ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس ٹریٹی کا, جس کے ساتھ اور بھی بہت سارے دوسری ٹریٹیز بھی ہیں جو کہ شارٹ, انٹرمیڈیٹ اور لانگ رینج مسلز, خاص طور پہ نیوکلیئر اور کروز مسلز جو ہیں ان سے متعلق ایک بیلنس رکھنے کی کوشش کی گئی تھی. اور آپ یہ بھی سب کو پتہ ہی ہے کہ کولڈ وار ختم ہوئی, اس کے بعد ایک رشیا ابھرا, تو وہ بھی ایک کنسرن رہا تھا کہ یورپ کی سیکیورٹی کو کس طرح سے مستحکم کیا جائے.
اوکے, ہمارے پاس اس وقت لائن پہ ہیں پاکستان بیسڈ نیوکلیئر سائنٹسٹ ڈاکٹر حمید نیر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر نیر صاحب.
السلام علیکم جی.
ڈاکٹر نیر صاحب, یہ آئی این ایف کا جو معاہدہ ہے جس سے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اس سے بہت جلد نکل جائے گا, تو یہ معاہدہ عالمی سیکیورٹی اور جوہری ہتھیاروں کے روک تھام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ کتنا اہم ہے؟
دیکھیے, ایسے کئی معاہدے ہیں جو کولڈ وار کے دور کے دوران ایشو ہوئے تھے, جس میں کوشش کی گئی تھی کہ جتنے افینسو ویپنز ہیں, افینسو ہتھیار ہیں, وہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. تو ان میں سے ایک اینٹی بیلسٹک میزائل ٹریٹی تھی. کہنے کو تو اینٹی بیلسٹک میزائل ٹریٹی دفاعی معاہدہ ہے, دفاعی ہتھیار ہے, لیکن اس کے بننے کی وجہ سے پرولیفریشن بہت ہو رہی تھی, اس کے بننے کی وجہ سے ہتھیار بہت بننے لگے تھے. اسی طریقے سے یہ اے این ایف ٹریٹی تھی کہ جیسے ہی انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل بنتے تھے تو اس کی وجہ سے ہتھیاروں کے زیادہ سے زیادہ بننے کے رجحانات بڑھ رہے تھے. چنانچہ یہ ریگن اور مخال گورباچیف کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم ان کو بند کر دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت عرصے تک تو اس نے بہت اچھا کام کیا, لیکن ان کے جو ان پہ اختلافات شروع ہو گئے کہ روس نے جو کچھ ٹیسٹ کیے وہ اس کی وائلیشن تھی یا نہیں تھی, امریکہ نے جو ٹیسٹ کیے اس کی وائلیشن تھی یا نہیں تھی. اب اس کے اوپر ہوتے ہوتے یہاں تک بات پہنچی کہ اب شبہ ہونے لگا کہ یہ ٹریٹی جو ہے وہ بیکار ہو گئی ہے. خاص طور پہ امریکہ نے جب سے ڈرون ہتھیار بنائے ہیں, روس کو بہت شدید اختلافات ہو چکے ہیں کہ ڈرون ہتھیار سے یہ تمام جو رکاوٹیں تھیں وہ اب بیکار ہو گئی ہیں اور اب ہم ان کے متحمل نہیں ہو سکتے. چنانچہ روس نے بھی اپنی طرف سے کچھ چیزیں کرنے شروع کر دی, ادھر چین نے بھی شروع کر دی. چین اس معاہدے میں شامل نہیں تھا, یہ صرف روس اور امریکہ کے درمیان معاہدہ تھا, لیکن اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ تھا جس کی وجہ سے بہت سے ہتھیار تلف کیے گئے تھے. خراب بات جو ہے وہ یہ کہ ان کو اگر ختم کیا گیا تو اس کے بعد پھر اس قسم کے میزائل بہت سے بننے لگیں گے اور پھر ایک ڈی اسٹیبلائزیشن
وہ شروع ہو جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حمید نیر صاحب اور عارف انصار صاحب۔
شکریہ۔
اور سامعین، بیک گراؤنڈ میں اس میوزک کا مطلب ہے کہ پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ایک کالر حبیب حسین شاہ راولکوٹ نے ہمیں کال کی تھی، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس اور اسفر امام کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
کالے دھن کی منتقلی کے خلاف قائم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کی جانب سے لیے گئے اقدامات پر غیر اطمینانی کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ ایف اے ٹی ایف کی تنظیم ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کے دورے کے بعد سرکار کو اپنی سفارشات پیش کر دی ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے دو ہفتوں میں پاکستان ایف اے ٹی ایف کا جواب دے گا۔ اس حوالے سے پاکستان ملازمین کا ادارہ امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان میں معاشیات کے چیف ڈاکٹر ایوب مہر کہتے ہیں کہ رپورٹ ایسے وقت میں آئی ہے جب پاکستان مالی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔
مسئلہ اس وقت پاکستان کے لیے یہ ہے کہ یہ ٹائمنگ کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ایک تو پاکستان کے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا بالکل یہ وقت آ پہنچا ہے، دوسری بات یہ کہ اسٹیٹ بینک کی جو اینول رپورٹ آتی ہے وہ حال ہی میں وہ رپورٹ ریلیز ہوئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق صورتحال یہ بن گئی ہے کہ پاکستان کی جو نیکسٹ ایئر کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے اس کو سینٹرل بینک نے بھی ڈاؤن گریڈ بھی کیا ہے، اور ایف ڈی آئی میں ایک سیریس کمی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 60% ڈکلائن آ گیا ہے، اور پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کا آؤٹ فلو ہوا ہے، یعنی انفلو نہیں ہوا، جو پاکستان میں موجود تھی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ وہ اس نے 100 ملین سے زیادہ ڈالر سے زیادہ آؤٹ فلو کیا ہے۔ اس کی ایک سیویریٹی بن رہی ہے کہ اگر امیجیٹلی لیجسلیشن نہ کیا اور سیٹسفائی نہ کیا، تو بات آپ میں سمجھ رہا ہوں صرف آئی ایم ایف کی نہیں ہے، بلیک لسٹ میں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کو ایک تاثر یہ جائے گا کہ پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے ان کے بینکنگ چینل پر کوشچن مارکس آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو پاکستان کے پاس رہس ہے کہ جو ایک سورس بچتا ہے فورن ریمیٹنسز جو ہیں ایکسپیٹریٹس کے آ جاتے ہیں، پھر اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔
دوسری طرف تاجر برادری سے منسلک سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے چیف زبیر حبیب کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے مطالبے پر بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے پر بڑی سختی کی ہے۔
جو لوگ یہاں بڑے اچھے تھے، میرے جیسے لوگ بھی جب جاتے ہیں بینکس میں کوئی نیا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، تو اتنی کمپلائنس ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم ایک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں اور اس میں ہمیں اتنی دقتیں ہو رہی ہیں۔ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آخری ایک سال سے جو ہمارے بینکس ہیں انہوں نے اپنی جو کمپلائنسز ہیں اس میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے، اور کیونکہ میرا تعلق پڑتا رہتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے ظاہر بتایا کہ اب ہماری جو کمپلائنس کی جو ٹیمز ہیں اس میں ہم نے بے تحاشا اضافہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ جو منی لانڈرنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ اکاؤنٹ نہ کھولنے دیے جائیں۔ یہ ٹرانزیکشن جو ہے دراصل حقیقت میں ٹرانزیکشن جو ہونے جا رہی جو دکھائی جا رہی وہ نہیں ہے، اور اس کے برعکس ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ وہ ایکشنز بھی لیتے ہیں۔
واضح رہے کہ ایف اے ٹی ایف نے خصوصی طور پر پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف قائم نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے، لیکن سی پی ایل سی کے چیف اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ پاکستان کے خفیہ اداروں نے بھی اس سلسلے میں بڑا کام کیا ہے۔
میں تو یہ بتا سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے، کوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کچھ جو کیسز ہیں ان کی بڑی حساس قسم کی نوعیت ہے، تو میں زیادہ اس میں ڈیٹیل نہیں دے سکتا آپ کو، لیکن جہاں کہیں ایکسٹورشن کے کیسز ہوتے ہیں اور وہاں جس شخص سے وہ ایکسٹورشن لینا چاہتے ہیں اور اگر وہ یہ سرمایہ ان کو دینا بھی چاہتا ہے اور اگر ملک سے باہر منتقل کرنا ہے تو اس میں بے پناہ دشواری ہے کراچی میں، کیونکہ میرا ایکسپیرینس کراچی کا ہے تو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کراچی میں اگر آج آپ کوشش کریں کہ میں نے کوئی پیسے افغانستان بھیجنے ہم بھی کرنے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں آپ کسی بھی منی ایکسچینج کسی بھی کمپنی سے یہ کام کر نہیں سکتے. یہ میں بڑے وسوخ سے اس لیے کہہ رہا ہوں, جو بات میں کر رہا ہوں وہ میرے پرسنل ایکسپیرینس میں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے کیسز ہم ڈیل کرتے ہیں, سی پی ایل سی جو ہے وہ ایکسٹارشن اور کڈنیپنگ کے کیسز ڈیل کرتی رہتی ہے, تو اس میں بے تحاشا سختی کی گئی ہے.
باہر کیف معاشیات کے ماہر ایوب مہر کہتے ہیں کہ بینکنگ کے شعبے میں ابھی مزید کام کرنا باقی ہے.
اس طرح کا سسٹم اگر بینکنگ میں اڈاپٹ کر لیا جائے کہ تمام اکاؤنٹس چاہے وہ پرانے ہیں یا نئے ہیں, اگر وہ بایو میٹرک سسٹم سے نہیں آئے تھے تو ان کو دوبارہ سے ان کو ویریفائی کیا جائے, اور جو اس سسٹم میں نہیں آ پاتے ان کو کلوز کر دیا جائے. امپلیمنٹیشن پوسیبل ہے.
واضح رہے کہ مارچ میں ایشیا پیسیفک کی ٹیم پھر پاکستان آئے گی اور اس وقت وہ جائزہ لے گی کہ پاکستان نے ان کی سفارشات پر